بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حضرت آدم علیہ الصلات والسلام کی عملی فوقیت ملائکہ پر ظاہر کی جا رہی ہے. علمی فوقیت تو ہو گئی اسماء اور مسمیات سے، اب عملی فوقیت کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کا سجدہ کرو. سوال یہ ہے کہ یہ کون سا سجدہ ہے؟ تو پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دو قسم کے سجدے ہیں. ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعظیمی کہتے ہیں محض کسی کی تکریم تعظیم کے لیے سجدہ کرنا. یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جائز تھا، پچھلی امتوں میں جائز رہا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. لیکن چونکہ اس میں شرک کا احتمال ہے، اس لیے آخری امت کے لیے اللہ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا. اور ناسک وہ سب روایتیں ہیں، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سب ناسک روایتیں ہیں اور وہ تواتر کے درجے کی حدیثیں ہیں، اور اسی سے وہ اصول نکالا ائمہ اصول نے کہ حدیث متواتر کے ذریعے سے قرآن کی نص میں تخصیص یا اضافہ جائز ہے. اسی لیے کہ قرآن میں یہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو لکھا ہوا ہے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. لیکن اس کا منسوخ ہونا پورے قرآن میں نہیں ہے، وہ ہیں حدیث متواتر کے ذریعے سے کہ صحابہ جب دعوت کے خطوط شاہان اعظم کے پاس لے کر گئے اور وہاں انہوں نے مشاہدہ کیا تو آ کے حضور کے سامنے سجدہ کرنے کی چاہت ظاہر کی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنے کا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کا. یہ سجدہ تعظیمی. نمبر دو، سجدہ عبادت. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب، مشکل کشا، حاجت روا، غیب کا جاننے والا سمجھ کر سجدہ کرنا. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب، دنیا میں ہر انسان ہر مخلوق اسباب کی مکلف ہے، پابند ہے، لیکن کسی ہستی کو ماں فوق الاسباب سمجھے اور مشکلات کو دور کرنے والا سمجھے، کسی ہستی کو حاجت کو پورا کرنے والا سمجھے، غیب کو جاننے والا سمجھے، اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرے. یہ سجدہ عبادت ہے جو کسی زمانے میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں رہا. اب یہاں کون سا سجدہ مراد ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سجدہ تعظیمی، یا سجدہ لغوی مراد ہے. دوسرا قول سجدہ لغوی، اسی لیے انہوں نے مطلب نکالا دل انحنائی. انحنا لغت کے اندر جھکنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ بعض شہروں میں رواج ہے آداب بجا لانے کے لیے سلام آداب، اس طریقے سے. یہ سیتی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب نکالا. بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی شخصیت کو اللہ تعالی نے قبلہ بنا دیا تھا، کعبہ بنا دیا تھا، سجدہ ہو رہا تھا اللہ تعالی کی بارگاہ میں، لیکن کعبہ کی حیثیت آدم کو دے دی گئی. اس سورت کے اندر لام الہ کے معنی کے اندر ہوگا، للملائکۃ اسجدوا لآدم، اسجدوا الی آدم، لام الہ کے معنی کے اندر آ جائے گا. اس طریقے سے آدم کو قبلہ بنایا گیا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا. اب ملائکہ تو سراپا مطیع مخلوق، تو فسجدوا سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مسٹر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب یہاں ایک سوال تو بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا تھا، سجدے کا حکم تو ملائکہ کو دیا گیا تھا، پھر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ حکم تو ہے کس کو؟ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا، تو پھر بیچاری ابلیس کیا کیا قصور، اس کو تو حکم ہی نہیں دیا گیا تھا کہ تو سجدہ کر. جواب نمبر ایک، آیت کریمہ کے اندر افضل کو صراحتن ذکر کیا گیا، مفضول کو ضمناً شامل کیا گیا. ملائکہ اس زمانے میں موجود مخلوقات میں افضل ترین مخلوق، ان کا ذکر ہوا، مفضول کو ضمناً شامل کیا گیا. نمبر دو، اس جدو کا امر اس زمانے میں موجود تمام ذوی العقول مخلوق کو ہتھا. اس جدو اس زمانے کے اندر موجود، بعض حضرات تو مطلق لکھتے ہیں، تمام مخلوق کو یہ حکم تھا یا ذوی العقول مخلوق کو حکم تھا، اس لیے ابلیس بھی اس حکم کے اندر شامل ہو گیا. نمبر تین، تیسرا جواب، ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مستقلاً حکم دیا تھا، اگرچہ یہاں آیت میں موجود نہیں ہے، دوسری جگہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ اللہ تسجد از امرتک، از امرتک سے صراحتاً نکلتا ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا اسپیشیلی حکم دیا تھا، اگرچہ اس آیت میں صراحتاً موجود نہیں ہے. اور بعض حضرات ایک چوتھا جواب یہ دیتے ہیں کہ ابلیس اگرچہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں ہے، لیکن ہزاروں فرشتوں کے درمیان میں وہ رہتا تھا اطاعت اور عبادت کی وجہ سے، جب ملائکہ کے وسط میں، درمیان میں، ان کے زمرے میں، ان کی جماعت میں رہتا تھا، تو پھر جو حکم جماعت ملائکہ کو ہوا وہ حکم اس کو بھی ہوگا، چونکہ اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انہی کے زمرے میں، ان کی جماعت میں، ان کے قافلے میں رہتا تھا، اسی لیے اس جدو والے امر میں ابلیس بھی شامل ہے. نمبر پانچ، بہت سے حضرات یوں کہتے ہیں کہ ابلیس جن بھی ملائکہ کی قسم میں سے ہے. یہ بھی ملائکہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. پھر ملائکہ کی قسمیں بیان کرتے ہیں، خالص اطاعت والے اور کچھ نافرمانی کرنے والے، اس میں ابلیس کو لے لیتے ہیں. نمبر چھ، ابلیس افعال کے اعتبار سے جنات میں سے تھا اور نوع کے اعتبار سے ملائکہ میں سے تھا. افعال اور اعمال کے اعتبار سے جن میں سے اور نو کے اعتبار سے ملائکہ میں سے. دیکھو، ملائکہ کو بھی ہم لوگ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جس طرح ابلیس اور جنوں کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہے اشتراک ان کے درمیان کے اندر. وہ اس جدو والے امر کے اندر ابلیس بھی شامل ہے. فسجدوا الا ابلیس, سب فرشتے سجدے میں گر گئے, مسٹر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ملائکہ کے درمیان میں رہتا تھا, ابا انکار کر دیا. کہتے ہیں کہ فرشتے ایک قول میں 100 سال تک سجدے میں گرے ہوئے رہے, دوسرے قول میں 500 سال تک ملائکہ اللہ کے حکم کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے رہے. اور ابلیس نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کو پیٹھ دکھائی, منہ بھی نہیں کیا آدم علیہ السلام کے سامنے, اور صاف لفظوں میں نہ کہہ دیا میں سجدہ نہیں کرتا. واستکبر, اور سجدہ کرنے سے تکبر کیا. سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تکبر عنہ نکال کے یہ بتلایا کہ سین اور تا طلب فعل کے لیے نہیں ہے, مطلق مبالغے کے لیے آیا ہے کہ ابلیس نے تکبر سے کام لیا. اور کیا کیا اس نے تکبر کرتے ہوئے, انا خیر منہ, میں تو آدم سے بہتر ہوں اور افضل کبھی مبذول کے سامنے جھکا نہیں کرتا, اسی لیے میں جو ہے نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے. دیکھو استکبر پہلے ہیں اور ابا بعد میں ہے عمل کے اعتبار سے, اور تذکرے کے اعتبار سے ابا پہلے ہے استکبر بعد میں ہے. ابلیس نے تکبر پہلے کیا بعد میں انکار کیا تھا, لیکن آیت میں جب تذکرہ ہوا تو ابا کا پہلے ہوا استکبر کا بعد میں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ابا افعال ظاہرہ میں سے اور استکبر افعال قلوب میں سے ہے, اور قلوب میں فعل کا وجود پہلے ہوتا ہے پھر ظاہر میں وجود ہوتا ہے. جیسے آپ نے ارادہ کیا کہ سو جائے پھر آپ سو جاتے, تو پہلے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں, بعد میں پھر آدمی وجود میں لاتا ہے نیند کو. تو افعال قلوب مقدم ہوتے ہیں افعال ظاہرہ کے مقابلے کے اندر, اس لیے یہاں تقدیم تاخیر ہوئی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا. بھائی کافروں میں سے تھا تو پھر اس کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ ظاہر میں تو اطاعت اور فرما برداری کرنے والا تھا, لیکن فی علم اللہ تعالی وہ کافروں میں سے تھا, اور سجدے کا انکار کر کے اب ظہور ہو گیا اس کے کفر کا. تو اس واقعے تک ظاہر میں وہ بڑا مطیع بڑا فرما بردار, اگرچہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ کافر ہے لیکن ظاہر میں مطیع, اور اس واقعے سے اس کا کفر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا. وکان من الکافرین کا یہ مطلب لے لینے کا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کانا سارا کے معنی میں, یعنی اس واقعے سے وہ کافر ہو گیا, آج تک وہ مطیع تھا اس واقعے سے وہ سارا من الکافرین کافروں میں سے وہ ہو گیا اس واقعے سے. کہتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر ایک بالشت کے برابر جگہ ایسی نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو, پوری زمین پر اس نے سجدے کیے, اتنا زیادہ وہ مطیع اور فرما بردار تھا. لیکن بس یہ بڑائی مارنے میں وہ پیچھے رہ گیا, ڈنگے مارنے کے اندر وہ کام میں سے گیا. مفسرین نے عجیب عجیب روایت نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں ہر 1000 سال گزرنے کے اوپر ابلیس کو آگ میں سے باہر نکال دیں, عذاب اور لعنت میں سے باہر نکالتے ہیں, اور آدم علیہ السلام کو لاتے ہیں سامنے اور کہتے ابلیس کو کہ چل سجدہ کر آدم علیہ السلام کا. تو ابلیس کیا کہتا ہے کہ جس زمانے کے اندر مجھے آپ نے سیدھا اول مرتبہ کہا تھا تب میں نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اب کھا کر کرنا تھا تو اول مرتبہ میں ہی کر لیتا, تب نہیں کیا تو اب خاتمے کرو, منع کرتا ہے. اور بعض مفسرین نے وہ لمبا واقعہ نقل کیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, ابلیس ملا تو ابلیس نے کہا کہ موسیٰ میری ایک سفارش اللہ کو کر دینا کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا واہ واہ میں ضرور اللہ کو کہوں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں اور اللہ کے ساتھ کلام میں ایسے مروع ہو گئے کہ ابلیس کی بات پہنچانا ہی بھول گئے. تو خود باری تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ عدل امانہ, کوئی امانت قولیہ ہے تمہارے پاس تو پہنچاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ابلیس کی بات پہنچانے کی ہے, کہا اللہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے. تو کہا ابلیس پہ ایسا کرو کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر لے جا کر کے سجدہ کروا دے تو میں جو ہے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کی توبہ قبول کر لوں گا. تو ابلیس اس دن توبہ کے موڈ میں تھا, تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اوپر سے لوٹ کے آئے وہاں تک طور کے نیچے وہ کھڑا رہا, اور جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے پوچھا موسیٰ کیا کہا اللہ نے, تو کہا اللہ نے بہت آسان نسخہ بتلایا ہے, چل آدم علیہ السلام کی قبر پر اپنے دونوں جاتے سری لنکا اور وہاں جا کر کے تو سجدہ کر لے تو جو ہے اللہ تیری مغفرت کر دیں گے, تیری توبہ قبول کر لیں گے. تو ابلیس نے کیا جواب دیا کہ جب بدن آدم اور شخصیت آدم سامنے دی تو میں نے سجدہ نہیں کیا تو مرے لے آدم کو کیا سجدہ کروں گا, کوئی اور فارمولا لاؤ توبہ کی. یہ کہہ کر کے وہ صلح کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. یہ بھی روایت مفسرین نے نقل کی ہے. چلو
اور یا پھر سجدہ کرو جھک کر تعظیم کا سجدہ, تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ ان کا جیسے اعلیٰ تھا جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا, اس پہ انکار کا سجدہ کرنے سے اور اسے تکبر کیا. اور
معلوم کہ تکبر جلنے میں دیر بہت لگتی ہے, تکبر دل میں ہوئے تو اس کو جل کے صاف کرنے میں بھی بہت دیر لگتی ہے.
اس لیے تو روایت میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. جی
اور کہا میں اس سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں نے دیکھا. وقلنا یا آدم اسکن انت ساکتا لزمین المستقر لعطف علیہ وزوجک حواء بالمجد وکان خلقا من ضلع الاسفر الجنة وکلا منها اکلا وغدا واسعا لا حجر فیہ حيث شئتما ولا تقربا هذا الشجرة.
وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجک الجنة. ہو گیا عملا فوقیت کا اظہار ہو گیا کہ علم کی صفت معرفت الہیہ کی برکت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے اور تمام ملائکہ پر آپ کی فوقیت عیاں ہو گئی, ظاہر ہو گئی. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا جاؤ جنت میں جاؤ, اسکن جاؤ جنت میں, رہو جنت میں جاؤ. جنت میں گئے نا آدم علیہ السلام, جنت میں رہنے لگے. پھر تمہاری بیوی کو بھی لے کے جاؤ, انت اسکن انت وزوجک, اپنی بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اب یہاں ایک علمی اشکال پیدا ہوتا ہے, اسکن کے اندر ضمیر خطاب کی موجود ہے, پھر انت الگ سے لانے کی کیا ضرورت. قرآن تو بلیغ کلام ہے, کوئی بھی چیز اس میں جو ہے فالتو نہیں ہونی. تو یہ اسکن میں ہے ہی انت کی ضمیر, پھر الگ سے انت کیوں لایا گیا. تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ضمیر مرفوع پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے کرنی ضروری ہوتی ہے. ضمیر مرفوع پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید ضمیر منفصل سے کرنا ضروری ہوتا ہے, اسی لیے انت کو الگ سے لایا گیا, ورنہ عطف صحیح نہیں ہوتا. آدم تم رہو, یہ انت تاکید ہے اسکن کی ضمیر بارز کے لیے, المستتر جو اسکن میں چھپی ہوئی ہے بارز, اس کے لیے تاکہ اس کے اوپر عطف کرنا صحیح ہو جائے. وزوجک اور تمہاری بیوی بھی جا کر کے رہو. بیوی کا نام بتلا دیا ہوا, دیکھو ہوا لا کر کے اشارہ ہو گیا کہ زوج کا لفظ شوہر بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے,
لیکن یہاں جو ہے بیوی ہی مراد ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، بالمدی حوا اس طریقے سے پڑھنے کا، حضرت حوا کا حوا اس لیے کہتے ہیں اسی لیے کہ ہر حی کی ماں ہے، لأنها اسی لیے کہ ام کل حی، ہر حی کی وہ ماں ہے، ہر زندہ کی ماں، اسی لیے حی سے حوا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا. ظاہر بات ہے کہ دنیا کے تمام حسین انسانوں کی ماں تو وہ بھی خوبصورت ہی ہوگی، اور ان کی جیسی دوسری خوبصورت عورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا جیسی. اسی لیے وہ جبابرہ والی روایت کے اندر جو آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے تب وہ، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت خوبصورت عورت تھی. اللہ نے ان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے. دیکھو ایک دن آدم علیہ السلام ہے نا جنت میں سوئے ہوئے تھے، اس وقت حوا نہیں تھی، آدم علیہ السلام سوئے ہوئے، ہر نعمت تھی جنت میں، لیکن نو لائف ود آؤٹ وائف. کچھ ادھورا لگتا تھا آدم علیہ السلام کو کہ نہریں ہیں، پھل فروٹ ہے، گھر ہے، گھر والی نہیں ہے. تو ایک دن وہ نہر کے جنت میں سو رہے تھے، اور وہ سو لیے بابا آدم، اپنے جب آپ جائیں گے نا تو سونا ہونا نہیں ملے گا، اسی لیے ابھی قدر کر لو اور سبق میں بھی سو لو، جنت میں جانے کے بعد سونا ملنے والا نہیں ہے. سونا ملے گا گولڈ ذہب، لیکن سونا نہیں ملے گا. تو آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی بائیں پسلی کھینچی، اس لیے ساری مالکی نے گینے ہیں سارے جلالین نے کہ دائنی طرف 17 اور دوسری طرف 16 ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے گن لو کب موقع ملے تب. تو کہ ایک طرف انسان کی ایک پسلی کم ہوا کرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا اور اس میں سے ماں حوا کو پیدا فرما دیا، یہ ہے ذل ہل آئنسٹائن پیدا کیا. جنت میں پیدا کیا یا جنت میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ پر حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرما دیا، اور آدم علیہ السلام نیند میں، ان کو کچھ پتا نہیں کہ کیا سرجری میں کیا ہو گیا. اگر آدم علیہ السلام کو بائیں پسلی کھینچنے میں تکلیف ہوتی تو دنیا میں کوئی شوہر بیوی سے محبت نہ کرتا، لیکن کوئی پتہ تک نہیں چلا کہ کیا ہو گیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب بیدار ہوئے تو ادھر ادھر نظر پڑی تو ایک نئی شخصیت نظر آئی جنت کے اندر، اور وہ بھی پرکشش شخصیت، زین للناس حب الشہوات من النساء، فرسٹ نمبر میں ہے شہوات کی لسٹ میں. تو حضرت حوا وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کے ان کی طرف جانے لگے، تو ملائکہ نے آواز لگائی، یا آدم ما رک جاؤ، وعدی مہرہا مہر پہلے دو پھر پاس میں جاؤ. جنت میں بھی بغیر مہر کے جانے نہیں دیا فرشتوں نے، تو پھر دنیا کے گارڈنوں میں تو بدر جا اولا بغیر مہر کے نہیں جا سکتے. تو پوچھا کہ وما مہروہا، کیا مہر دینے کا؟ تو ایک روایت میں ہے 3، دوسری روایت میں ہے 21 کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 یا 21 مرتبہ درود پڑھو، یہ تمہارے نکاح کا مہر ہوگا. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھا جنت میں، مہر ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود عقد کروایا، یا حملت عرشی و ملائکتی تشہدو انی تزوجت عمتی حواء مع عبد آدم. یہ خطبہ نکاح ساوی میں موجود ہے، جمل میں بھی ہے. تو کہا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دونوں کا نکاح کرا دیا، اور پھر آدم علیہ السلام ان کے پاس میں گئے. تو کہا جنت میں ہم تم دونوں میاں بیوی جا کر کے رہو. دیکھو بائیں پسلی سے ہیں، اس لیے ٹیڑھا پن تو رہے گا ہی رہے گا اس کے اندر. تم چاہو کہ آپ اپنی ہونے والی زوجہ محترمہ کو 100% سیدھی بنا ڈالو تو یہ ناممکنات میں سے ہیں، یہ ابھی سے سن لو. اور سیدھا کرنا ہے ٹوٹ جانا، اور ٹوٹ جانے کا مطلب ہے طلاق ہو جانا. اس لیے کچھ نہ کچھ ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزار لو، آپ کا کمال ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پورے بدن کی ہڈیوں میں پسلی بہت کمزور ہڈی ہے، لہذا عورت بھی بہت کمزور ہے. ایک تو خلق الانسان ضعیفہ اور اس میں یہ پسلی سے اسی لیے اور زیادہ کمزور ہے، اسی لیے اس کو باکسنگ کا میدان نہیں بنانے کا کہ اس کے اوپر جو ہے تم مارا ماری کرو، ڈنڈے پھیراؤ اس کے اوپر، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، پسلی جو ہے نا وہ دل کے قریب ہوا کرتی ہے، لہذا اس کو دل میں محبت سے رکھنے کا. بائیں پسلی بائیں جانب میں انسان کا دل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو دل کے اندر محبت کے ساتھ رکھنے کا. چوتھی چیز معلوم ہوئی کہ بیوی رہائش میں شوہر کے تابع ہے، اس کن انت وزوجو کا، شوہر جہاں کہے وہاں بیوی کو رہنے کا. اگرچہ ہمارے علاقے کا الٹا رواج ہے، وہ جہاں بلائے گی بیچارہ چلا جائے گا، ماں باپ کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر کے جہاں بلائے وہ سات سمندر پار کر کے بھی بھاگ جا رہے. انت وزوجو کل جنہ، یہ سب باتیں مفسرین نے لکھی ہے نکات کے طور پر اس آیت سے ہونے والے مستنبط. تو جنت میں تم دونوں جا کر کے رہو، وقولا منہا، اور کھاؤ تم ان دونوں جنت میں سے. دیکھ لیا نے وہاں اس کن اور انت وزوجو کا الگ الگ بیان کیا گیا، رائش میں تابعیت بتلائی اور کیلا کھانے کی بات آئی تو کیا فرمایا، وقولا، ایک ہی سیگے میں دونوں کو شامل کر لیا گیا. کیا مطلب، کھانے پینے کے معاملے میں دونوں میاں بیوی آزاد ہے، بیوی کی چاہت الگ ہو، شوہر کی چاہت الگ ہو، دونوں اپنی اپنی چاہت پوری کرے، کوئی کسی کے تابع نہیں. شوہر کے میں جھینگے نہیں کھاتا، بیوی کے دن میں جھینگے کھاتی ہوں، کھا بھائی تو کھا، میرے لیے اس دن مگ بنا دینا. وکولا مینہ رغدن حیث شئتما، رغد کس کو کہتے ہیں، جو نعمت بلا مشقت ملے اس کو رغد کہا جاتا ہے، بلا مشقت ملے وہ نعمت رغد کہلاتی ہے. نمبر دو، اتنی کثیر مقدار میں ہو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے وے، اس نعمت کو رغد کہا جاتا ہے. جیسے 11 بجے جامعہ کا کھانا، بلا مشقت گئے، ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے، اور دنیا میں کہت آ جائے مدرسوں میں کبھی ختم نہ ہو. رغدن ہے سوشی اتما واسعن، وسعت سے کھاؤ دونوں میاں بیوی، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں. جنت کے اندر آزادی کی جگہ ہے، کھانے پینے کے اندر کوئی روک ٹوک تمہارے لیے نہیں ہوگی. ہے سوشی اتما، جہاں سے چاہو وہاں سے تم کھاؤ، یعنی جگہ کے بارے میں بھی آزادی اور نعمت کھانے کے بارے میں بھی آزادی، دونوں چیز آدم علیہ السلام کے لیے آزاد رکھی گئی. مسکن کی جگہ بھی متعین نہیں، مطعمات کا مقام بھی متعین نہیں، اشیاء بھی متعین نہیں، پوری جنت میں آزادی، جہاں سے جو کھانا ہو آپ کھاؤ. عجیب نکات حضرات مفسرین لاتے ہیں کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اور ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے انسان الگ الگ مقامات کے اوپر آزادی سے جا سکتا ہے. یہ انسان کا ایک فطری حق ہے جو جنت سے اللہ نے بتلا دیا تھا، ہے سوشی تما، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان الگ الگ جگہوں کے اوپر جا سکتا ہے، انسان کا ایک فطری حق بنتا ہے، کوئی اس کے اوپر انسان کو پابندی نہیں لگا سکتا. پائے گدا لنگ نیس، ملک خدا تنگ نیس، اس لیے کوئی جو ہے کسی پر یہ نہیں کہے کہ یہ دوسری جگہ کے آ کے ہمارے گاؤں میں رہ پڑے، ہمارے علاقے میں آ کے رہ پڑے، نہ ہمارے علاقے سے یہ لوگ جو ہے لوٹ رہے ہیں. اللہ کی زمین، اللہ نے آزادی رکھی ہے. ایسو شی تما ولا تقربا هذه الشجره، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا. سوال پیدا ہوتا ہے نا، جنت میں ہر چیز کی آزادی دی، پھر ایک چیز کی ممانعت کیوں؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، آئندہ جب حضرت آدم اور حوا جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد، تو اس درخت کی پابندی بھی ختم ہو گئی ہوگی اور اس درخت کی بھی آزادی ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں آنے سے پہلے جب جنت میں تھے تو اس درخت کی پابندی کیوں لگائی گئی اللہ کی طرف سے؟ ولا تقربا هذه الشجره. تو حضرات مفسرین بہت پیارا جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی دنیا میں آنا باقی تھا، اگر ہر چیز کی جنت میں آزادی ہوتی اور ایک بھی چیز کی پابندی نہ ہوتی تو مزاج اور طبیعت میں بھی آزادی آ جاتی، اور انسان کے مزاج اور طبیعت میں آزادی یہ انسان کو برباد کر دینے والی چیز ہے. فری لائف، نتھنگ بٹ اٹ از دا فریز لائف، اس میں آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے فری لائف کے. تو یہ آزادی اس کے مزاج اور طبیعت کے اندر نہ آ جاوے، اسی لیے ایک چیز کی اللہ کی طرف سے پابندی لگائی گئی کہ یہ سب چیز کرنے کی، یہ کام نہیں کرنے کا. اور دنیا اسی کا نام ہے، کچھ کرو کچھ نہ کرو، ہم عوامر بھی ہے نواہی بھی ہے. اسی لیے دنیا میں آنے سے پہلے ان کا مزاج بنایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو تم کو نہ کرنے کے ہوں گے. اس لیے فرمایا ولا تقربا هذه الشجره، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. بالعقل منها، کھانے کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ گویا کہ آیت کریمہ میں لا تقربا یہ کنایا ہے کھانا نہ کھانے سے، کہ اس درخت کے پھلوں کو کھانا نہیں ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ممانعت مبالغے کی ہے کہ درخت کے قریب بھی مت جانا، تو وہاں کی چیزوں کو مت کھانا بدرج اولا، بطور مبالغے کے. جیسے کہ لا تقرب الزنا، اس لیے کہ آدمی جب کسی ممنوع چیز کے قریب جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اس چیز میں واقع ہو جائے، اسی لیے درخت کے قریب نہ جانا یہ مبالغے کے طور پر کہا گیا کہ پاس بھی نہ جانا، تو معلوم ہوا کہ کھانا تو بدرج اولا نہیں ہونا چاہیے. ولا تقربا هذه الشجره، کہ تم ان دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی کھانا نہیں. اب یہ کون سا درخت تھا؟ ابہم ما ابہم اللہ. امام ابن کثیر ایسے موقع پر یہ اصول لکھتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہم بھی مبہم رکھے، اس کے اندر کوئی سر بھوڑی نہ کرے. لیکن مفسرین نے جو روایتیں نقل کی، کیا کہتے ہیں کہ یہ درخت کائی کا تھا؟ گیہوں کا. نمبر دو انگور کا، نمبر تین کیلے کا، نمبر چار اترنج کا، نمبر پانچ کھجور کا، نمبر چھ انجیر کا. یہ سب اقوال لکھے ہوئے ہیں کس قسم کا درخت تھا. فتکونا من الظالمین. کان کان تکونا یہ تاما ہے، اگر جو تم دونوں اس درخت کے قریب گئے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ظالمین کا ترجمہ علامہ سیوطی نے کیا العاصین، عصیان میں پڑنے والوں میں سے بن جاؤ گے. یہ ترجمہ ذرا اچھا نہیں لگتا، چونکہ شان نبوت کے ذرا برابر معلوم نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے ایک دوسرا ترجمہ کرو، حکم ٹالنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بہت پیارا ترجمہ. ایک تیسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کہ تم اپنا نقصان کرو گے. جنت سے نکال دیا جانا یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اسی لیے تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا. جی.
اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، یہ پھول اس کی تاکید کی تاکہ اس پر کیا جائے اور تمہاری بیوی ہوا مت کے ساتھ، اور ان کو پیدا کیا اور تمہاری بچی سے جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ خوشادگی کے ساتھ، مسلمانات نہیں جہاں جہاں کہیں چلو، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ کھانے کے ذریعے، اور وہ درخت گیہوں.
پورا سبق آپ تین مرتبہ لکھ کے لائیں گے مکمل، عربی اردو دونوں. چلو.
اور وہ درخت گیہوں یا انگور یا انگور کے علاوہ تھا، ورنہ تم دونوں ختم ڈالنے والوں میں سے ہو جاؤ گے.
پیچھے
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أزل باب إفعال سے اس کے معنی آتے ہیں فسلا دینے کے. اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا معنی کیا؟ اذهبهما. ابلیس آدم اور حوا دونوں کو اڑا لے گیا, اپنی بات منوا ڈالی آدم اور حوا دونوں کے دونوں سے. فازلهما الشیطان, شیطان کا الف لام عہد کے لیے, یعنی ابلیس جو سب کا بڑا, اس نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور ایک دوسری قرات میں ہے فازالہما, اس صورت میں مانا کیا ہوگا؟ نحاہما, ابلیس نے آدم اور حوا کو دور کر دیا, جنت کی رہائش سے دور کر دیا. نحاہما یہ مانا کیا. انہا ای انل جنتی, جنت سے پھسلا کر کے دور کر دیا یا جنت سے ان کو نکال دیا. دیکھو انہا میں ہاں ضمیر کا مرجع علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کو قرار دیا ہے, لیکن دوسرے مفسرین نے ہا کا مرجع درخت کو قرار دیا ہے. اس صورت میں ان کو من کے معنی میں لیا ہے, تو من ہا یعنی درخت کے سبب سے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, پھسلا دیا. یہ بھی بعض حضرات نے جو ہے مرجع بیان کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کا داخلہ تو جنت میں ممنوع ہے, پھر ابلیس کیسے گیا جنت میں ان دونوں کو پھسلانے پھسلانے کے واسطے؟ جواب نمبر ایک, پھسلانے اور پھسلانے کے لیے جنت کا داخلہ کوئی ضروری نہیں. وسوسہ ایسی چیز ہے جو دور سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. اور کہتے ہیں کہ آدم اور حوا دونوں جنت میں گھومنے کے لیے نکلے تو جنت کے دروازے کے قریب پہنچے اور ابلیس دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا, وہیں سے اس نے وسوسہ ڈال دیا. نمبر دو, بہت اچھی بات, ساری جھنجھٹیں ختم. وسوسہ ڈالا ابلیس نے, ثابت ہے. کیا کیفیت ہوئی ہم کو معلوم نہیں, آدم علیہ السلام ملیں گے تب پوچھیں گے کیا کیفیت ہوئی تھی. اسی لیے بھی یہ کیفیت کی جھنجھٹ میں مت پڑو. تو فأزلهما الشیطان عنہا, کیا کہا؟ بأن قال لهما, آدم اور حوا کو یوں کہا, هل أدلكما على شجرة الخلد, ابھی تمہارا جنت کا قیام عارضی ہے. دیکھو نئے ملک میں جاتے ہیں تو ویزا دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عارضی ویزا ایک دائمی ویزا. تو کہا آدم اور حوا ابھی تمہارا جنت کا ویزا عارضی ہے, اگر اس درخت کو کھا لو گے نا تو تم کو دائمی اور قائمی پرماننٹ ریسیڈنس مل جائے گا, تم کو سٹیزن بن جاؤ گے. تو یہ کہہ کر کے اس نے پھسلایا حضرت آدم اور حوا کو کہ یہ درخت کھا لو, یہ جڑی بوٹی امرود ہے, کبھی موت نہیں آئے گی. ابھی نیند نہ آ رہی تھی تب پیشاب نہیں لگا تھا, بیٹھ سیدھا سیدھا. تو اس نے کہا ابلیس نے کہ حضرت مفتی صاحب کی بات مشہور ہے, کئی کتابوں میں چھپی ہوئی ہے اور میں نے بھی جلد اول میں بھی لکھا ہے دیکھی دنیا میں اور حضرت کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ رات کو ہم سفر میں ہوتے دیر ہو جاتی اور تہجد کا خطرہ ہوتا ہے کہ آج آنکھ نہیں کھلے گی تو حضرت اس دن پیشاب نہیں کرتے رات میں, تاکہ پیشاب کا تقاضا ہو تو نیند نہیں آتی ہے اور آنکھ جلدی کھل جاتی ہے, حضرت کا معمول ہے. تو پیشاب کے تقاضے والے کو سمجھ نہیں آیا تو کب سے سو رہا تھا یہ, تو میں اس کو چلنے دیتا ہوں تو جھوٹا ہے یہ پیشاب کے بارے میں. تو فازلهما الشیطان عنہا, ابلیس نے ان دونوں کو پٹی پڑائی, هل ادلکم علی شجرۃ الخلد, کہ کیا میں تمہاری رہبری کروں ایسے درخت کی طرف
جو ہمیشہ جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت کے مقیم بن جاؤ گے. ایک بات اس نے یہ کہی, دوسری بات کیا کہی, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کھا لو اس درخت کو. آدم اور حوا نے سوچا کہ کوئی اللہ کے نام سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, اسی لیے شیطان کی بات میں آ گئے. نمبر تین, شیطان نے یوں کہا کہ یہ درخت کو کھانے کی ممانعت ابتدائی تھی. جب تم جنت میں آئے اس وقت پر اس درخت کے پھل کھانے کی تمہارے میں صلاحیت نہیں تھی. جیسے کہ بچہ ابتدائی ولادت کے اندر اس کا عقیقہ ہوگا وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتا, کھائے تو مر جائے, لیکن بعد میں جب جو ہے اس کی قوت ہاضمہ مضبوط ہو جاتی تو بکرے کے بکرے ہضم کر جاتا ہے. تو کہا تم جنت میں آئے تھے ابتدائی دور میں, اس وقت اس درخت کو ہضم کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی, اب تم جنت میں پرانے ہو گئے, ہضم کی قوت آ گئی, اب کھاؤ تم دونوں. اس طرح الگ الگ باتیں پڑھا کر کے ان دونوں کو پٹی پڑھانے کی کوشش کی. فاکلا منہا, دونوں نے کھا لیا, حضرت آدم نے بھی حضرت حوا نے بھی. فاخرجہما مما کانا فیہ, ان دونوں کو نکال دیا اس جنت کی نعمتوں سے جس میں وہ دونوں رہا کرتے تھے. گویا شجر ممنوعہ کھانے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے بدن پر جو جنتی لباس تھے وہ نکل گئے. یہ پہلا اثر ہوا, جنتی لباس نکل گئے بدن کے اوپر سے, اور جلدی جلدی جو ہے جنتی پتے بھی لگانے لگے. وتفقا یقصفان علیہ من ورق الجنہ فبدت لہما سوآتہما, شرمگاہ کھل گئے, جنتی لباس اتر گئے, ممنوع درخت کھانے کا پہلا اثر. معلوم ہوا کہ حرام غذا کا اثر لباس پر پہلے پڑتا ہے. یہ جو بے حیائی والے لباس آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں تو وہ حرام اس کھانے کا اس میں بہت بڑا دخل ہے. دوسری چیز, دوسرا ریئیکشن کیا ہوا کہ جنت تو اطاعت کا مظہر ہے اور تم سے ایک چوک ہو گئی, لہٰذا اب جنت سے نکلو. یہاں سے نکال دیا دونوں کو جنت سے. کیا نتیجہ نکلا؟ قانون کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے اخراج عمل میں آ سکتا ہے. قانون کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے, انسان اول کرے کہ نبی اول کرے, اخراج عمل میں آئے گا. فاخرجہما, تو دونوں کے دونوں کو جنت سے جو ہے نکل جانا پڑا. مما کانا فی, اب یہاں محل سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ضمیر کا مرجع نعیم نکالا اور انہا میں جنت نکالا تھا. شرہ فرماتے ہیں تاکہ تکرار نہ ہو, اس لیے وہاں جنت لائے یہاں نعیم لائے. جن نعمتوں میں موزو مزے سے رہ رہے تھے اس سے ابلیس نے ان دونوں کو نکال دیا. جی,
شیطان نے یعنی ابلیس نے ان دونوں کو پھسلایا, ان دونوں کو دور لے گیا. ایک قرات میں فضا لہما, یعنی ان دونوں کو دور کر دیا جنت سے. بھائی طور سے اس نے ان دونوں سے کہا, میں تم کو ایسا درخت بدلا ہوں جو کھانے سے تم ہمیشہ رہو گے. اور انہوں نے اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پھر ان دونوں
معلوم ہوا قسم بھی نہیں ماننے کی, بھائی یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے, کوئی قسم کھا رہے نا تو بھی نہیں ماننے کا یہ دور ایسا چل رہا ہے. جی, وہ ابتدائی دور تھا, یہ دنیا کا آخری دور ہے, دونوں سوا سوا چل رہے ہیں. جی,
پھر ان دونوں کو ان ملکوں سے نکالنے چھوئے ہوئے تھے. فقل لہم بیتو الی الارض, اے انتو علی ما اشتمل تمہا علی ہم ذریعیتی تمہا باؤں باؤں ذریعیتی لباؤں.
وہ عدالتی کاروائی میں الگ ہے, والیمین ولا من انکر, وہ مستثنہ چیز ہے. جی,
من ذریعی باؤں باؤں ولکم فی الارض مستقر موضع قراء.
وقل لہم بیتو بعضکم لبعض عدو, اور ہم نے کہا کہ تم زمین کی طرف اتر کے جاؤ, جاؤ اتر کے زمین کی طرف. دیکھو, اصل اترنے کا حکم آدم اور حوا دو ہی کو ہے, اسی لیے دوسری جگہ کے اوپر ایہ بیتا تسنیہ کا سیگا بھی ہے. کہاں پر ہے؟ سترویں پارے میں, سولہویں پارے میں. کیا آئے تھے پڑھو؟ قالہ بیتا منہا جمیا, اصل حکم وہاں تسنیہ کے سیگے کے ساتھ بتلایا گیا کہ آدم اور حوا تم دونوں کے دونوں اترو, یہاں جنت سے اتر کے جاؤ, یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا. کیوں جمع کا صیغہ لایا گیا؟ الی الارض، جاؤ زمین کی طرف، انتما تم دونوں بھی، اور تمہارے ساتھ تمہاری اولاد بھی. تمہارے اندر تمہاری اولاد بھی شامل ہے نا، آدم علیہ السلام کی پشت میں ان کی اولاد ہے. جب جاؤ اب سب کے سب دنیا کے اندر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنو گے. کیا مطلب آپس کی دشمنی کا؟ نمبر ایک، اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنے گی، اور اولاد کی دشمنی ماں باپ کے لیے سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. بچے بچے آپس میں لڑتے ہو، بیٹے بیٹی آپس میں لڑتے ہو، ماں باپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے. نمبر دو، بنو نوع آدم اور بنو نوع ابلیس کی آپس کی دشمنی مراد ہے، کہ انسان کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد اور شیطان کی اولاد آپس میں دشمنی چلے گی، قیامت تک چلتی رہے گی. یہ دشمنی اور عداوت مراد ہے. اور یہ دشمنی کیسے ہوگی؟ من ظلم بعضهم بعضا، بعض بعض پر مظالم دائیں گے. اس طریقے سے عداوت اور دشمنیاں چلے گی. لیکن ایک نقطہ یاد رکھنا، یہاں خود حضرت آدم علیہ السلام بعضکم لبعض عدو میں شامل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلات والسلام عداوت دنیاویہ سے پاک ہوا کرتے ہیں. بغض، کینہ، عداوت دنیاویہ، اس سے حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام پاک ہوا کرتے ہیں. باقی رہی عداوت دینی، یہ تو شرط ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، عداوت دینی کے بغیر. تو بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اتارا گیا ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا ہے. اسی لیے وہ، چونکہ وہ ہر انسان کی دادی نانی ہوتی ہے، اس لیے جدہ کو جدہ کہا جاتا ہے. اور جدہ کے وسط میں ایک جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں وہ، الطریق الدائری، رنگ روڈ. رنگ روڈ کو عربی میں طریق دائری کہتے ہیں. وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے مقبرۃ امنا حوا، کہ یہاں حضرت حوا کی قبر ہے، اور یہاں سری لنکا کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک پتھر ہے، وہاں آدم علیہ السلام کے قدم بھی بتلائے جاتے ہیں. وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا ہے. اسی لیے ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں سب سے اچھی خوشبو اگتی ہے. اود اگتا ہے اپنے یہاں، بکتا ہے سعودیہ اور عرب ملکوں میں. اس لیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے جو آئے تھے تو ان کی پھول پتیاں ساتھ میں لے کر آئے تھے، اور وہ پھول پتیاں یہاں گیری. اسی لیے اود جو ہے سب سے قیمتی خوشبو ہندوستان میں اگتی ہے. یہ سب تفصیلی روایتیں ہیں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر رہائش ہے. مستقر ظرف مکان ہے، موضعی قرار، زمین میں تم کو رہنا ہے. ومتاع فائدہ اٹھانا ہے، من نباتها زمین کی اگنے والی چیزوں میں سے. وغیرہ بھی بڑھا دیتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا، اسی لیے کہ انسان صرف نباتات سے تھوڑے فائدے اٹھاتے، من غیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی انسان فائدے اٹھاتے. الہین، ہین کی تنوین عوض کے واسطے ہے. کیا ایک وقت تک، ایک وقت یعنی کون سے وقت؟ انقضائی آجالکم، تمہاری عمروں کے پورا ہونے تک، یعنی دنیاوی موت کے آنے تک تم کو دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. دیکھو اس واقعے کی وجہ سے کسی کے دل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اہانت کا وسوسہ بھی نہ آنے پاوے. اس لیے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حکمت اور مصلحت ہے کہ یہ واقعہ وجود میں آوے اور یہ کائنات وجود میں آوے. اس کے پیچھے حکمتیں مبنی ہیں، اس لیے یہ واقعہ ہوا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت نمبر ایک، اولاد آدم اور نسل انسانی کو پورے عالم کے اندر پھیلانا، ایک نمبر دو، احکام شرعیہ کا مکلف بنانا اور احکام شرعیہ کے بارے میں امتحان اور آزمائش کا ہونا، اس لیے کہ اگر انسان آتے ہی نہیں تو احکام شرعیہ کے مکلف کیسے ہوتے. نمبر تین، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، ان کو جنت اور آسمان کا خلیفہ تھوڑا ہی بنانا تھا، دنیا کا بنانا تھا. نمبر چار، اللہ کی مرضی بھیج دی آدم علیہ السلام کو دنیا میں، جو چاہے اللہ کرے، بغیر حکمت کے بھی ہماری سمجھ میں نہ آوے حکمت، اور اللہ کرے یفعل ما یشاء. نمبر پانچ، بہت پیاری باتیں باتیں مفسرین نے لکھی کہ اگر آدم علیہ الصلات والسلام کو اس بات کا علم ہوتا کہ میری اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں گے، تو آدم علیہ الصلات والسلام اس درخت سے نکلنے والے قطرات کو بھی چوس لیتے. اگر پھل نہ ہوتا اس درخت پر، وہ شجر ممنوع پر پھل نہ ہوتا، صرف اس درخت کے اوپر پانی ہوتا پسینے جیسی اندر سے نکلنے والا کوئی عرق رس جیسی کوئی چیز ہوتی، اس کو بھی چاٹ کر کے جو ہے دنیا میں آتے، یعنی شجر ممنوع کو بالقصد کھا کر کے، خلاف ورزی کر کے بھی دنیا میں آتے. اگر ان کو پتا چلتا کہ میری نسل میں محمد رسول اللہ جیسے اکمل ترین انسان پیدا ہونے والے ہیں. اور چھٹی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر آدم علیہ السلام سے واقعہ نہ ہوتا تو اکیلے وہ جنت میں رہتے ماں ہوا کے ساتھ، لیکن دنیا میں آئے تو اپنی اولاد میں سے لاکھوں کروڑوں ابجوں خربوں کو جنت میں ساتھ لے کر کے قیامت کے دن تشریف لے جائیں گے، اور جنت اللہ سبحانہ و تعالی بنو نوع انسان سے آباد فرمائیں گے. یہ سب حکمتیں تھیں، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. جی،
اور ہم نے کہا کہ تم رہو زمین سے اتر جاؤ، اس کے ساتھ جو مستند ہے تمہاری اولاد کے ساتھ، تمہاری اولادیں آپس میں دوسری کی دشمن ہوں گی، ایک دوسرے کے دشمن کرنے کی وجہ سے، اور تمہارے لیے زمین میں رہائش رہنے کی جگہ اور متا ہے، اس کے پیداوار سے فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، یعنی کہ تمہاری زمین کے ختم ہونے تک. مطلب کلمات الحمد اللہ کلمات